السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان اسپیشل جز 30 تفسیر سورہ متففین آیہ نمبر 7. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعها وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم 6 آیات تک اس دن پڑھ چکے تھے سورہ متوففین, اور تففہ کے معنی آپ کو کیا بتائے گئے تھے امید ہے آپ کو یاد ہوں گے. یعنی اس صورت میں شروع میں ہی ان لوگوں کے لیے تباہی کی بات کی گئی جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں یا حقوق ادا کرنے میں کمی کرتے ہیں. یہ جو ذمہ داریاں چاہے وہ ناپ تول میں کمی کریں یا جو ان کے ذمے فرائض بنتے ہیں اس کو ادا کرنے میں کمی کریں, جو امانتیں ان کے ذمے رکھی گئی ہیں اس کو پورا کرنے میں کمی کریں. تو تففہ کے معنی کیا ہے؟ جو بھی آپ کے ذمے جو حقوق بنتے ہیں آپ اس کو ادا کرنے میں کمی کریں, یا جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے اس میں کمی کریں, ہے نا. تففہ کے معنی سمجھ میں آئے تھے آپ لوگوں کو؟ جی الحمدللہ. بہت ہی امپورٹنٹ سورت ہے اور اس میں جنت اور جہنم کا ذکر کیا گیا ہے, اور یہ سورت دراصل ہمیں چونکاتی ہے, ہمیں نیک اعمال پر ابھارتی ہے, ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ دنیا میں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, اور یہ جو روز مرہ کے معمولی چھوٹے موٹے کام ہم جن کو سمجھتے ہیں اسی سے ہماری پوری زندگی بنتی ہے اصل میں, اور اسی پر ہماری آخرت کے انجام کا انحصار ہے کہ یہ جو ہمارے روزمرہ کے چھوٹے موٹے اعمال ہیں یہ کس طرز پر ہیں. سچائی پر مبنی ہے, امانت داری پر مبنی ہے, حق گوئی پر, اور صحیح اسلامی تعلیمات پر مبنی ہے, یا پھر اس کے اپوزٹ ہیں. تو انہی دو لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے یہاں پر اس صورت میں خاص طور سے, کہ نیک کام کرنے والے, اللہ تعالی کی بات کو سچ ماننے والے, حق کو حق ماننے والے, ان کا کیا انجام ہوگا آخرت میں, اور جو لوگ جھٹلانے والے تھے اور جنہوں نے اپنے فرائض میں کوتاہی کی اور حقوق صحیح سے ادا نہیں کیے, یا جب بھی دوسروں کو حق دینے کی بات آئی ڈنڈی مار کر دیتے رہے حق, یا اپنے حق وصول کرنے کے وقت تو پورا وصول کیا اور دوسروں کو دیتے وقت کمی بیشی کر دی, تو ان لوگوں کے انجام کے بارے میں یہاں پر بات کی گئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بہت بڑے بڑے کام کرنے کے لیے نہیں فرما رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی تاکید فرما رہے ہیں کہ تم امانتداری سے, سچائی سے کام کرو, تم ڈنڈی مت مارو, تم جھوٹ مت بولو, تم جھٹلاؤ مت اللہ تعالیٰ کی آیت کو, اسی پر تمہاری کامیابی کا انحصار ہے. تو اسی لیے اب آیت نمبر 7 سے دیکھیے کہ جس دن پیچھے ہم نے پڑھا تھا آخری جو آیت پڑھی تھی ہم نے, کہ جس دن کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے سامنے اس دن کیا حال ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. لفظی ترجمہ دیکھیے. کلا ہرگز نہیں, انہ بے شک کتاب, کتاب الفجار بدکاروں کی, لفی سجین البتہ قید خانے میں ہے, وما اور کیا, ادرا کا سمجھائے تجھ کو, ما کیا ہے سجین قید خانہ, کتابن ایک کتاب ہے مرقوم لکھی جانے والی, ویلن ہلاکت ہے, یوم اذن اس دن, للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے, الذین جو لوگ یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں, بیوم الدین جزا کے دن کو, وما اور نہیں, یکذبو جھٹلاتا, بہی اس کو, الا مگر, کلو ہر معتدن حد سے بڑھنے والا عصیم گناہگار, اذا جب تتلا پڑھی جاتی ہیں, علیہ اس پر, آیاتنا ہماری آیات, قالا وہ کہتا ہے, اساطیر کہانیاں ہیں, الاولین پہلوں کی. یہاں تک دیکھتے ہیں. پہلے ہرگز نہیں, بدکردار لوگوں کے اعمال نامے قید خانے کے دفتر میں ہوں گے, اور آپ کیا جانے کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے, ایک کتاب ہے لکھی ہوئی, اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جو روزے جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اسے ہر وہ شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا گناہگار ہے، اور جب ہماری اس پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ یہاں پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ کلا ان کتاب الفجاری لفی سجین، سجین کا لفظ آیا ہے، سجن جیل کو کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ یوسف میں یا صاحب سجن کا لفظ آیا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے جیل کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، ہے نا، تو سجن جیل کو کہتے ہیں، جیل قید خانہ، اور عدالت کے ثبوت یا جرم کے بعد جو بطور سزا کسی کو قید میں ڈال دینا۔ اور سجین سے مراد وہ مقام یا دفتر ہے جہاں بد کردار لوگوں کے اعمال نامے بھی محفوظ کر لیے جاتے ہیں، یعنی بطور ثبوت کے، اور ایسے لوگوں کی جو روحیں بھی قیامت تک اسی مقام پر قید رکھی جاتی ہیں۔ اور بعض ہمارے اسکالرز کہتے ہیں جو سلف صالحین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سجین ہے وہ سات زمینوں کے نیچے ہے، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہرگز نہیں بدکاروں کے اعمال، یعنی جو بدکردار یہاں پر کون ہیں، فجار کون لوگ ہیں، اس دن ہم نے پڑھا تھا فجار فجر سے ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھاڑنے والا، کراس کرنے والا، حدود کرنے والا۔ تو منافقین اور فاسقین یہ تمام فاجروں میں داخل ہوتے ہیں، سجین میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ وما ادراک ما سجین، سجین کیا ہے، کتاب و مرقم، یعنی تجھے کس چیز نے بتایا کہ سجین کیا ہے، وہ لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی وہ کتاب جس میں ان کے اعمال، جو برے اعمال ہیں، وہ سارے لکھے جا رہے ہیں۔ اور اس سے مراد تنگ جگہ کو بھی کہتے ہیں سجین، اور اس کی ضد علیین ہے جو آگے آئے گا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سجین ساتویں زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے، جو کہ فجار کا ٹھکانہ ہے جب تک یہ قیامت قائم نہیں ہوتی، واللہ عالم اس کے بعد وہ کہاں ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، آپ بتائیں، یعنی ہم تو غور و فکر کر رہے ہیں نا، تدبر کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ جو بدکردار لوگ ہوں گے، گناہگار ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے، وہ سجین یعنی تنگ جگہ میں ہوں گے۔ کہ دنیا میں کبھی ہم کو کسی کو بھی جیل پسند آتی ہے، قید خانہ پسند آتا ہے کسی کو؟ نہیں نا۔ یا کوئی بھی شخص، ایون جو جرم کرنے والا ہے، کیا وہ بھی جیل میں جانا چاہتا ہے؟ نہیں۔ ہم کتنی بے عزتی کی بات سمجھتے ہیں نا جیل میں جانے کو، یا کتنی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے جیل میں، یعنی جب کوئی لوگ جیل میں قید ہوتے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ کتنی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اتنی چھوٹی سی جگہ میں کئی لوگ بند ہوتے ہیں، اور 24 گھنٹے لاک لگا ہوتا ہے، کوئی دھوپ نہیں، کوئی روشنی کی کرن نہیں، کھانے کو اتنی بری چیزیں ملتی ہیں، یعنی جیل کا تصور ہی کیا آتا ہے، آپ بتائیں کتنا خطرناک تصور ہوتا ہے نا۔ تو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ انہیں جنت کی وسعتوں میں گھومیں پھریں، انجوائے کریں، کیونکہ جنت تو کتنی کیسی ہوگی کہ کسی شخص کو جو جنت عطا کی جائے گی تو حد نگاہ تک اس کا علاقہ ہوگا وہ، یعنی جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کو اتنا بڑا مقام دے دیا جائے گا، اتنا بڑا ٹھکانا اس کا ہوگا، محل ہوں گے وہاں پر الحمدللہ۔ تو آپ سوچیں کہ قید کس کو پسند آئے گی، جیل خانہ کس کو پسند آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دنیا میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے تھے، اپنی من مانی زندگی گزارتے تھے، فجار، جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے تھے، جو آخرت کو فراموش کر چکے تھے، جو دنیا کو ایک طرح سے بس عیش کی جگہ سمجھ کر انجوائے کرنے کے موڈ میں تھے، دنیا کے بندے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے بے بہرا ہو کر جی رہے تھے، وہ لوگ ہوں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ایکچولی ولید بن مغیرہ جو شخص تھا، بہت سمجھدار پرسن تھا، بہت اچھی عربی اس کو آتی تھی، اور شاعر بھی تھا، اور قرآن کو سمجھ بھی گیا تھا کہ یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، لیکن صرف ہٹ دھرمی اور ضد کی بنا پر نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کی یہاں پر تصویر کھینچی ہے، اور کسی ایک پرسن کو مت لیجیے اس میں۔ یہاں پر فجار کا جب لفظ آیا تو یہ مت سوچے گا کہ یہ کافر لوگ ہیں، نہیں، فجار یہ وہ لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے کلمہ گو بھی ہوں لیکن ان کی پوری زندگی گناہوں میں گزری ہو۔ فاجر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھاڑنے والا ہو، بڑے گناہ کرنے والا ہو، بار بار گناہ کرنے والا ہو، اس کو بھی فاجر کہتے ہیں، اسی سے فجار نکلا ہے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے یہ کہ تم سمجھتے کہ قیامت آئیں گی ہی نہیں، کہ تمہارا محاسبہ ہوگا ہی نہیں؟ ہرگز نہیں، ضرور قیامت بھی آئے گی اور ضرور تمہارا محاسبہ بھی ہوگا، تمہارا حساب کتاب بھی لیا جائے گا۔ تو اس کے لکھا ہوا دفتر یعنی جو ریکارڈ ہے، ثبوت ہے، وہ بھی ہے، جگہ بھی ہے، اور تنگ اور تاریک جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ تو ویلو یوم اذن للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، کس دن کو وہ جھٹلاتے تھے؟ یوم جزا کو وہ جھٹلاتے تھے۔ یعنی جو روز جزا کا منکر ہے وہی شخص ہو سکتا ہے جو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھے اور آخرت کا اس کے اندر کوئی خوف نہ ہو۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین نہیں ہوتا ہے، وہی دنیا کی زندگی کو عیش کی جگہ سمجھتا ہے اور بس خوب انجوائے کرو، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا یہ سمجھتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل پر ایمان رکھتا ہو، جس کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، العدل اس کی صفت ہے کہ وہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہونے دے گا، ہر مجرم کو اس کی سزا ملے گی، ہر ظالم کو اس کی سزا ملے گی، ہر مظلوم کو اس کا حق ملے گا، تو اللہ تعالیٰ تو سب کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ کا مالک ہے، وہ ضرور قیامت قائم کرے گا کیونکہ اسی سے سب کے ساتھ عدل ہوگا۔ تو یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ قیامت کو قائم کرے۔ تو قیامت کا انکار وہی کر سکتا ہے جس کو روز جزا کا یقین نہ ہو، یا پھر وہ گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے ایسا شخص۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جو یوم جزا کو جھٹلاتا ہے، وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اسے جھٹلاتا وہی ہے جو بہت ہی زیادہ گناہگار ہو، جو گناہوں پر جری ہو گیا ہو، جو بار بار گناہ کرتے جاتا ہو اور اس کو لگتا ہے کہ اچھا مجھے تو گناہوں پر دنیا میں پکڑ ہی نہیں ہو رہی، تو اس لیے جو چاہو کرو، کچھ نہیں ہونے والا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہتے کہ چھوڑو ان باتوں کو، کہاں یہ تو پرانی باتیں ہیں، اساطیر الاولین ہیں۔ جب اس کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے کہ تو پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں، اولڈ فیشن لوگوں کی باتیں ہیں، دقیانوس لوگوں کی باتیں ہیں، ہے نا؟ آج بھی دینداروں کو اسی طرح سے کہا جاتا ہے نا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو گناہوں پر جری ہو گئے تھے اور جن کو روز جزا کا بالکل کوئی خوف نہیں تھا۔ تو جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حرام کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگتا ہے، بہت زیادہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا، یعنی اتنا وہ ظلم اور سرکشی کرتا ہے، اور یہی چیز اس کو تکذیب پر آمادہ کرتی ہے، یعنی وہ تکبر کرتا ہے، حق کو رد کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیتیں جب اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو پہلے وقتوں کے قصے کہانیاں ہیں، چھوڑو ان باتوں کو۔ یعنی تکبر اور انعت کی وجہ سے وہ ایسا کہتا ہے۔ گزری ہوئی قوموں کے قصے خبریں ہیں، نعوذ باللہ اس طرح سے کہتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ قرآن کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں نا، خود مسلمان بھی بہت سارے کہتے ہیں اچھا کیا فائدہ پڑھ کر، اس میں کیا لکھا ہے، اب آج تو ہم کو اپنے وقت کے لحاظ سے چلنا پڑتا ہے، یہ پرانے وقت ہم کیسا، پرانے وقتوں کے حساب سے ہم کیسا چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ شخص روز جزا کو جھٹلاتا ہے اور گناہوں پر جری ہو گیا، وہ بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا معاملہ یہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو پرانے وقتوں کی کہانیاں کہتے ہیں، اساطیر، اور بعض کہتے کہ یہ جو لفظ آئے یہاں پر اساطیر، اسی سے پھر اسٹوری بنا ہے، جو آرامی زبان کا لفظ ہے اسٹوری، انگلش میں بھی وہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اساطیر قصے کہانیاں، لیکن قرآن میں زیادہ تر یہ منفی معنوں میں آیا ہے۔ جب اچھی بات کہنے کی بات آئی ہے، جب اچھی کہانی ہے، اچھی قصے کی بات آئی، تو قصص کا لفظ آیا ہے، اور اساطیر یہ ان لوگوں کی طرف سے جب جو کفار جھٹلاتے تھے قرآن کی باتوں کو، یہ واقعات کو، یہ آیات کو، ان کی طرف سے جو بات کہی گئی اس کے لیے اساطیر کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب اس کو پازیٹیو معنوں میں لیا گیا تو اس کے لیے قصص کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیوں ایسا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، وہ لوگ کیوں اتنے گناہوں پر جری ہو گئے ہیں؟ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون۔ بہت ہی امپورٹنٹ آیتیں ہیں، بہت ہی اہم سورہ ہے واقعی میں آج کا۔ کلا، ہرگز نہیں، بل، بلکہ، یہاں سکتا ہے، رونا زنگ آ گیا اللہ اوپر قلوبہم دلوں کے ان کے ماں جو کانوں تھے وہ یکسبن کماتے رہتے کلا ہرگز نہیں انہم بے شک وہ اور ربہم اپنے رب سے یوم اذن اس دن لمحجوبون البتہ حجاب میں رکھے جانے والے ہیں اوٹ آ جائے گی پردہ آ جائے گا اللہ اور ان کے درمیان ثم پھر انہم بے شک وہ لسوال الجحیم البتہ بھننے والے ہیں الجحیم جہنم میں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بہت ہی تکلیف دے یہ آیت ہے کہ یعنی سن کر ہی تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ بھونے جائیں گے جہنم میں ثم پھر یقالو کہا جائے گا حاضہ یہ الذی وہ جو کنتم تھے تم بہی اس کو تکذبون جھٹلاتے تھے تم ہرگز نہیں یہ بات نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے ہرگز نہیں یقیناً ایسے لوگ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے پھر یقیناً وہ جہنم میں گرنے والے ہیں اور پھر انہیں کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جسے تم جھٹلاتے تھے اتنی بدبختی ہوگی نا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہیں گے اور یہاں پر زنگ کی بات آئی ہے اور علماء کرام کہتے کہ جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے تو دلوں پر بھی زنگ لگتا ہے تو ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن کا دل سخت ہو جاتا ہے نا قرآن بھی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بتا دیا کہ بہت قسم کے دل ہوتے ہیں کچھ دل سخت ہوتے ہیں کچھ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں حالانکہ پتھر میں سے بھی بعض وقت پانی پھوٹ نکلتا ہے چشمے بہہ پڑتے ہیں لیکن کچھ دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں تو دلوں کی بات بہت کی گئی ہے قرآن میں اور کامیابی والے یعنی جو لوگ کامیاب ہوں گے تو کامیاب دل یا سلامت دل کون ہوں گے جو الا من اتى الله بقلب سلیم جو قلب سلیم لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس جیسے کہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے تو ان کے دل اتنے سیاہ اور اتنے زنگ آلود ہو چکے ہیں انہیں حق اور باطل کو سمجھنے اور پرکھنے کی ان کے اندر تمیز ہی باقی نہیں رہی یہ گناہوں پر گناہ کرتے کرتے اتنے جری اور بہادر ہو گئے ہیں یا حق سے اتنے دور نکل گئے ہیں کہ ان پر اب کوئی کلام اثر ہی نہیں کرتا کوئی بات ان کے اوپر اثر ہی نہیں کرتی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے استغفار کرے اور توبہ کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ دل پر چھا جاتا ہے اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے ترمذی کی حدیث ابواب التفسیر سوچیں ذرا یعنی یہ نہ سوچے کہ اچھا یہ تو کوئی بڑے بڑے کوئی بہت بڑے دوسرے بڑے گناہگار لوگ ہیں نہیں ایک چھوٹا سا بھی گناہ کوئی کرتا ہے انسان کوئی بھی گناہ کی بات کی گئی ہے چھوٹے بڑے کی یہاں پر بات نہیں کی گئی بلکہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے اور جب توبہ کر لیتا ہے انسان استغفار کرتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا بھی سکھائی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو برف سے اولوں سے دھو دے ایسے ہمارے دل کو پاک صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو یعنی جیسے سفید کپڑا پاک ہو جاتا ہے دھو کر اور صاف کر کے ہمارے دل کو بھی اس طرح سے صاف کر دے ہمارے آپ کو گناہوں سے پاک کر دے تو گناہوں سے پاک اور صاف ہونا کتنا ضروری ہے آپ بتائیں یعنی گناہوں کے ساتھ زندگی گزارنا کتنی تکلیف دہ صورت حال ہے آپ دیکھیے جب انسان کو کوئی گندگی لگ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں فوراً آپ کو راستے سے چلتے چلتے ایون آپ کے شوز کو بھی کوئی گندگی لگ گئی تو کیا آپ گوارا کریں گے آپ کے شوز کو وہ گندگی وہ نجاست لگی رہے نہیں نا ہم کیا کریں گے فوراً کہ ایون ہمارے شوز کو بھی جو گندگی لگی اس کو فوراً صاف کر لیں دھو لیں کو جائیے کہ ہمارے کپڑے پر ہمارے جسم پر کوئی گندگی لگ جائے تو چونکہ دل کی یہ جو گندگی ہے نجاست ہے ہم کو نظر نہیں آتی ہے یعنی جب گناہ کرتا ہے انسان تو اس کے اوپر وہ گندگی ہی لگ جاتی ہے اصل میں وہ گناہ اس یہ نقطہ لگ جاتا ہے اس کا دل داغدار ہو جاتا ہے اور جب کہیں ہمیں کہیں داغ نظر آتا ہے تو کیا ہم اس کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اگر ہمارے چہرے پر کہیں داغ لگ جائے اور کوئی ہمیں بتائے کہ دیکھو تمہارے چہرے پر داغ لگا ہے ہم فوراً کیا کریں گے اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے نا لیکن یہ دلوں کے داغ ہمیں نظر نہیں آتے تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ گناہوں پر جری نہ ہو اور استغفار کر لیں تاکہ ہمارا وہ جو سیاہ نقطہ ہے ایک جو پڑ چکا تھا اس کو بھی ہم دھو ڈالیں اور استغفار سے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر اس کو صاف کر لیں اسی کی بات یہاں پر کی گئی ہے اور گناہوں کی وجہ سے آپ دیکھیں انسان کتنی بڑی چیز سے محروم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے اس کو محروم کر دیا جائے گا ایک حجاب آ جائے گی محجوبون کہ اس دن وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے, ایک اوٹ ایک آڑ آ جائے گی ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان. اور زجاج کہتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے اس بات پر کہ مومن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے. اور مجاہد کہتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس کے دل گناہوں میں اس کا دل گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کے گناہ سے اس کے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے, یعنی اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے. تو چونکہ وہ دنیا میں اس کے دل پر پردہ پڑ گیا تھا تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار سے اس کو محروم رکھا جائے گا. اور بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ کوئی خیر اس میں باقی نہیں رہتی اور اصلاح کی کوئی گنجائش پھر ایسے شخص کے لیے باقی نہیں رہتی, یعنی جو گناہوں پر جاری ہوتا ہے, جو گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے. تو گناہ انسان کو گھیر لیتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے. کتنی دکھ کی بات ہے نا. تو اصلاح کی کوئی پھر اس میں امید باقی نہیں رہتی. تو کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, جو کچھ انہوں نے کمائی کی, جو کچھ انہوں نے گناہ کیے تو اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ پڑ چکا ہے, دل پر تالے پڑ گئے ہیں, دل پر پردہ پڑ گیا ہے. اور اس دن پھر وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے. اور اس کے بارے میں شوقانی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ چونکہ دنیا میں انہوں نے توحید پر پردہ ڈالے رکھا تھا, توحید کو نہیں مانا تھا, توحید کے درمیان حجاب آ گیا تھا ان کے اور توحید کے درمیان, لہٰذا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رویت سے ان کو حجاب میں ڈال دیا جائے گا, اللہ تعالیٰ کی رویت سے وہ لوگ محروم رہیں گے, نہیں دیکھنے سے محروم رہیں گے. بہت ہی دکھ کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہونے کی نعمت صرف اہل جنت کو حاصل ہوگی, اور لذت اور سرور کے لحاظ سے نعمت جنت کی دوسری تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ, یعنی جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے بہرمند فرمائیں گے. تو جنتی لوگ بس ادھر ہی دیکھتے رہ جائیں گے, لیکن وہ فاجر فجار گناہگار لوگ اور کافر لوگ اس نعمت سے محروم رہیں گے. اور پھر اس دن قیامت کے دن سے سوال کیا جائے گا, اچھا جس کو تم خود دنیا میں اساطیر الاولین کہتے تھے کہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں, اب یہ جہنم کا عذاب چکھ کر, یعنی جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم میں وہ بھونیں گے, یعنی گرم کیا جائے گا ان کو, تو تب ان سے کہا جائے گا کہ اچھا اب کہو کہ یہ جہنم ایک ٹھوس حقیقت ہے یا نہیں ہے, کس سے کہانیاں ہیں. آج تو تمہارا وہ جو دنیا میں تم جو کہتے تھے کہ تو سب باتیں ہی باتیں ہیں, تو آج وہ دور ہوئی نہیں ہوئی تمہاری وہ غلط فہمی, تب کیا فائدہ ہوگا آپ بتائیں, تب تو کوئی فائدہ نہیں نا. ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے وہ کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کے لیے جو دعا ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 22 سے, سوری آیت نمبر 18 سے دیکھیے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. کلا ہرگز نہیں, ان بے شک کتاب کتاب الابرار نیکوکاروں کی, لفی علیین البتہ بلند جگہ ہوگی, وما اور کیا ادراک سمجھائے تجھے ما کیا ہے علیون بلند جگہ, کتابوں نے کتاب ہے مرقوم لکھی جانے والی, یشہدہ دیکھتے ہیں اس کو المقربون مقرب, ان بے شک الابرار نیکوکار لفی نعیم البتہ بڑی نعمت میں ہوں گے, علی الارائک اوپر تختوں کے ینظرون وہ دیکھتے ہوں گے, تعارف تو پہچانے گا فی وجوہہم چہروں میں ان کے, ندرتا تر و تازگی خوشی, النعیم نعمت کی, یسقون وہ پلائے جائیں گے, من رحیق خالص شراب میں سے, مختوم مہر لگائی جانے والی سیل بند, ختامہ مہر اس کی مسک مشک ہے, وفی اور ذالک اس میں, فلیتنافسل تو چاہیے آرزو میں مقابلہ کرے المتنافسن آرزو کرنے والے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی آرزو کرنے والا, اسی کی تمنا کرنے والا بنائے. آمین. نیک لوگوں کا اعمال نامہ بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے, اور آپ کیا جانیں کہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں. بلا شبہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے, تختوں پر بیٹھے نظارے کریں گے. آپ ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق معلوم کریں گے, یعنی ان کے چہرے خوشی سے چمک رہے ہوں گے. انہیں سرب مہر خالص شراب پلائی جائے گی جس کی مہر کستوری کی ہوگی. اور نعمتوں کے شائقین یعنی شوق کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس بات میں رغبت کریں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے, اور اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں جنت کی نعمتوں کا. آمین. اب یہاں پر پہلے فجار کی بات آئی تھی, اب ابرار کی بات آئی ہے. فجار کا اپوزٹ ابرار ہے. فاجر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرے, اور ابرار وہ شخص جو نیکیوں میں سبقت لے جائے اور بہت زیادہ کثرت سے نیکیاں کرنے والا ہو. تو فجار کے مقابلے میں ابرار کا لفظ استعمال ہوا ہے. فجر کے معنی کسی چیز کو وسیع طور پر پھاڑنے, اور فجر کو فجر اس لیے کہتے کہ وہ سارے آسمان پر نمودار ہو جاتی ہے. تو فاجر شخص وہ جو بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہو, ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتا ہو اور گناہوں سے توبہ نہ کرنے والا ہو, اس کے مقابلے میں بر کے معنی نیکی, نیکی کے کام, اور بر کے معنی وسیع اور خشک بڑی زمین کے ہیں. یعنی بر کے لفظ میں نیکی کے علاوہ وسعت کا تصور بھی پایا جاتا ہے, یعنی بہت زیادہ وسیع پیمانے کا تصور, جس کو ہم ایکسپینڈ کرنا کہتے ہیں نا. تو بر دراصل نیکی کو نہیں بلکہ ہر دم نیکی کرنے والے شخص کو کہتے ہیں, جو کثرت سے نیکیاں کرنے والا ہو, جو بہت زیادہ بڑے پیمانے پر نیکیاں کرنے والا ہو, جس کی خاصیت, جس کی خوبی, جس کی صفات یہ ہو کہ بس وہ نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتا ہو, وہ ہر وقت نیکی کی تلاش میں رہتا ہو, بس نیک کام سر انجام دیتے رہتا ہو. جیسے ابو بکر صدیق کو امیجن کر لیجیے آپ رضی اللہ عنہ کو. آپ کو معلوم ہے نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, یعنی کیا ان کا معاملہ تھا کہ رسول اکرم نے ہجرت کے لیے ابھی کہا بھی نہیں تھا, تو پہلے سے دو اونٹنیاں تیار کر لیں, پہلے سے اپنا مال دے دیا اللہ کے رسول کو کہ یا رسول اللہ میری طرف سے ہی سب کچھ, اور یعنی کثرت سے غلاموں کو آزاد کراتے تھے, اور اسپیشلی کمزور غلاموں کو آزاد کراتے تھے. اور ان کی خواہش بھی کہتی کہ میرا دل چاہتے کہ ہمیشہ میں رسول اکرم کے چہرے کو دیکھتے رہوں, میرا سارا مال ہمیشہ رسول اکرم کے اوپر خرچ ہوتا رہے, اور میری بیٹی ہمیشہ آپ کے عقد نکاح میں رہے. سبحان اللہ, یعنی یہ ان کی خواہش تھی. رسول اکرم زمین خریدنا چاہتے ہیں مسجد نبوی کی, فوراً حاضر, پیسہ اپنا دے دیا, اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں لگایا. اور جب ایون ان کی بیٹی پر الزام لگایا گیا, اور جن کی مدد کرتے تھے وہ ان مدد کرنے والوں نے بھی اس الزام میں خود شامل وہ لوگ ہوئے, اور انہوں نے مدد کرنے سے روک دیا اپنے ہاتھ کو, اور اللہ تعالیٰ نے سوال کیا قرآن میں کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم سے درگزر کرے؟ تو کہا کہ ہاں یا اللہ تعالیٰ. فوراً پھر تائب ہو گئے اور فوراً دوبارہ سے انہی لوگوں کو مدد کرنا شروع کر دی, پہلے سے زیادہ بلکہ. سبحان اللہ. اور بیت المال سے اتنا ذرا سا حصہ لیتے رہے, یعنی اپنی تنخواہ کے طور پر, لیکن آخر میں اپنے بچوں سے کیا کہا کہ میرے جائیداد میں سے دیکھو کتنا مال بنتا ہے. کہنے لگے جتنے سوا دو سال میں نے جو وظیفہ لیا ہے بیت المال سے تنخواہ کے طور پر, اگر وہ تم واپس کر دو تو یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی. ان کے سارے بچے تیار ہو گئے اس بات پر. سبحان اللہ, یعنی کیسے نیک, یعنی ہم سوچتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تو بس سبحان اللہ کیسی وہ شخصیت اور کیسی وہ پرسنالٹی ہوگی, افضل البشر بعد الانبیاء. سبحان اللہ. اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تصور کریں کہ رسول اکرم ہر وقت ان کو یاد کرتے رہتے تھے, کہ کیسے انہوں نے ہر لمحہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا, ان کو ہر طرح سے سپورٹ دیا, مال سے, جان سے, ہر طرح سے. اور خود کیا لے کر گئیں, کچھ بھی نہیں نا, یعنی کیسی حالت میں ان کا انتقال ہوا کہ شعبہ ابی طالب میں محصور تھی اور پتے اور چمڑا بس چوسنا پڑ رہا تھا, کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا, جبکہ وہ اتنی مالدار خاتون تھی, کوئن آف مکہ کہلاتی تھی, بزنس وومین تھی مکہ کی, سب سے مالدار. سارا مال کہاں گیا ان کا اللہ کے راستے میں. تو جو وسیع پیمانے پر نیکی کرنے والا شخص ہو اس کی بات کی جا رہی. تو جو ابرار ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ جو بس ایک نیکی کر کے اچھا بس پانچ وقت کی نمازیں پڑھ لینا بس اب کیا ضروری ہے, فرض تو پڑھ لیا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کی عادت یہ ہو گئی ہے. لوگ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے اور اسپیشلی ہماری ینگ جنریشن, کہیں دور کہاں جائیں ہم اپنے اطراف میں ہی دیکھتے ہیں کہ ہماری ینگ جنریشن صرف فرض پر اکتفا کرتی ہے, اور ایون مرد حضرات بھی, یعنی ان کو آفس کی جلدی ہوتی ہے, باہر جانے کی جلدی ہوتی ہے, بس فرض پڑھ کر آ جاتے ہیں. نفل, سنتیں, یہ ساری غائب ہے نا, یہی حال ہے نا. جبکہ نفل نمازیں اللہ تعالیٰ ہمارے فرائض میں سے دیکھے گا کہ فرائض میں کوئی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا ان کی سنت اور نوافل دیکھے جائیں. تو جو فرائض میں کمی کوتاہی رہ گئی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ ان فرض سوری نفل اور سنتوں میں سے ہماری وہ کمی پوری کر دے گا اللہ تعالیٰ. تو نیکیوں کو ہاتھ سے جانے دینا چاہیے کیا آپ بتائیں, اور کون ہے وہ, کون نہیں چاہے گا جو دن بھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 12 سنتیں پڑھ لے دن بھر میں تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر کا وعدہ ہے سبحان اللہ. تو کیسے بھلا ہم چھوڑنا چاہیں گے وہ 12 سنتیں؟ اور 12 سنتیں کیسی ہوتی ہیں؟ فجر کی 2 سنت, ظہر کی 6, فرض سے پہلے کی 4 سنت اور فرض کے بعد کی 2 سنت, مغرب کی 2 سنت, عشاء کی 2 سنت, یہ 12 سنتیں. کیسے ہماری ینگ جنریشن چھوڑ دیتی اتنی آرام سے یہ سب نمازیں؟ سنتیں پڑھنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رہا, بس بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ. پھر راستے سے پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز اس کو ہٹا دینا, یہ بھی ایک نیکی ہے. یعنی آپ نیکی کے کوئی موقع کو ہاتھ سے ہی نہ جانے دیں. آپ دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, جب رسول اکرم نے پوچھا تھا کہ اچھا آج کون عیادت کو گیا, آج کون جنازے میں شریک ہوا, آج کس نے صدقہ دیا, آج کون روزے سے ہے, آج کس نے یہ 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 فلاں 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 کام کیا, تمام دوسرے صحابہ بھی کہتے رہے کہ ہاں ہم نے کیا. تو کوئی کسی صحابہ نے کچھ ایک کام کیا تھا, کسی نے کوئی دو کام کیے تھے, لیکن سارے کام ابو بکر صدیق نے بھی کیے تھے. یعنی ایک اکیلے تھے وہ جنہوں نے سارے کام دیے تھے کیے تھے الحمدللہ. تو کیا کہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے امید ہے اے ابو بکر کہ تمہیں جنت کے 8 دروازوں سے ندا دی جائے گی. سبحان اللہ, جیسے دل ہم تھام لینے کو دل چاہتا ہے نا کہ سبحان اللہ کیسا وہ منظر ہوگا جب ابو بکر کو 8 دروازوں سے ندا دی جائے گی, آواز دی جائے گی کہ اے ابو بکر یہاں سے آؤ, یہاں سے آؤ, یہاں سے آؤ, ہم کہاں کھڑے ہیں. تو صحابہ کی زندگی کو دیکھیے کیسے نیکیوں سے بھری ہوئی زندگی تھی. یعنی وہ مسلسل نیکیاں کرنے والے لوگ تھے, وہ ایک نیکی پر اکتفا کر کے بیٹھ جانے والے لوگ نہیں تھے کہ ہمارے جیسے کہ اچھا پچھلے سال کیا تھا نا صدقہ رمضان میں, اب اگلے سال ہی رمضان میں کریں گے صدقہ. اچھا وہ پچھلے مہینے کیا تھا نا فلاں کی مدد, اب اگلے مہینے ہی کریں گے. اچھا اب بس نماز پڑھ لینا فرض کافی ہے, کون نفل نمازیں پڑھے, کون تہجد پڑھے, کون یہ سارے کام کرے, اور مدد کا جذبہ نہیں. آپ دیکھیں اگر آپ دنیا میں کسی لوگوں کی مشکل کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت کی آپ کی مشکل دور فرمائے گا. یعنی اگر آپ کی ایک کوشش سے, اگر آپ کی ایک جد و جہد سے کسی کی مدد ہو سکتی ہے, آپ کے کہنے پر یعنی آپ کی سفارش پر کوئی دوسرا تھرڈ پرسن ان کی مدد کر دیتا ہے, آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا. آپ کو صرف اپنی زبان ہلانا ہے, آپ کو ریکویسٹ کرنی ہے بس کسی تھرڈ پرسن سے, کسی تھرڈ پارٹی کے لیے, اور سبحان اللہ آپ کے کہنے کی وجہ سے سامنے والا بات مان لیتا ہے اور وہ مدد کر دیتا ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, آپ نے صرف اپنی زبان ہلائی, آپ نے صرف سفارش کی اور سبحان اللہ مدد ہو گئی, تو آپ پورے اجر کے مستحق ہوں گے الحمدللہ. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ ہمارا رب تو دینے کے لیے تیار ہے, اتنا مہربان ہے, اتنا مہربان ہے. ہم وہ زبان ہلانا بھی نہیں چاہتے, اپنی طرف سے کوشش بھی نہیں کرنا چاہتے. نیکی کی سفارش کرنا بھی ادالو الخیری کفائلی, کہ نیکی کی طرف بلانے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہی ہے سبحان اللہ. تو ابرار کون ہے؟ جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے, جو بار بار مسلسل نیکی کرنے والے, جو نیکیوں کا کوئی موقع ہاتھ سے چھوڑنے نہیں والے, جو نیکیوں کو جمع کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, الحمدللہ کبھی رکتا ہی نہیں نیکی سے. اور کہاں ہوں گے وہ؟ علیین میں ہوں گے. جیسے سجین بد کردار لوگوں کا ٹھکانہ تھا, ایسے ہی علیین ابرار کی جو روحیں ان کا مستقر ہے, اور ان کے اعمال نامے بھی اسی مقام پر محفوظ رکھے جاتے ہیں. اور ہمارے اسلاف کے قول کے مطابق یہ مقام 7 آسمانوں کے اوپر ہے, واللہ اعلم. سبحان اللہ, آپ سوچیں ان علیین ایسا بلند مرتبہ اور مقام ہے کہ وہاں ہر وقت اللہ کے مقرب فرشتے موجود رہتے ہیں, یا اللہ کے مقرب بندوں کی روحیں وہاں موجود رہتی ہیں. اور آپ دیکھیں یہ روحیں واپس دنیا میں آنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ جو شب برات اور پتہ نہیں کون سی چیز بنائی جاتی ہے نا, روحیں دنیا میں واپس آنے کا کانسیپٹ نان مسلم لوگوں کا ہے, ठीक है, जो आवागमन का अकीदा रखते हैं कि रूहें दुनिया में आती हैं और फिर वो किसी और शक्ल में जन्म लेती हैं, ये जो मुशरिक लोग हैं, मुशरिकों का अकीदा है ये। मुसलमानों की रूहें दुनिया में वापस ही नहीं आती हैं। मुसलमानों का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, मतलब किसी की भी रूहें वापस नहीं आती है दुनिया में, लेकिन ये तो मुसलमानों का पक्का अकीदा है और होना चाहिए कि रूहें दुनिया में वापस नहीं आती हैं। रूहें या तो इल्लियीन में होती हैं या सिज्जीन में होती हैं, जिसको हम आलम बरज़ख कहते हैं। ठीक है, आलम बरज़ख में होती हैं रूहें, दुनिया में वापस नहीं आती किसी की भी नहीं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो। और ये जो रूहों का कॉन्सेप्ट बताया जाता है वो सब असल में जिन्नात हैं, जिन वगैरह होते हैं, वरना रूहें दुनिया में वापस नहीं आती। ये बात याद रखें, ये एक मुसलमान का सही अकीदा है और होना चाहिए कि रूहें दुनिया में वापस नहीं आती। तो कौन थे ये लोग अबरार? ये वो लोग थे जो इंसाफ पसंद थे, जो हक को कबूल करने वाले थे, जो आखिरत के दिन पर यकीन रखते थे, जो अल्लाह ताला की इताअत में जिंदगी गुजारते थे, जिन्होंने अपने दिलों को जंग आलूद नहीं किया था और जिन्होंने कसरत से तौबा और इस्तग़फ़ार की थी, जिनको अपने नेक काम कोई बड़ी चीज नहीं लगते थे। इतने सारे नेक काम करके भी वो कहते थे कि हमने तो कुछ किया नहीं, कि जहां दीदी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। इन्हीं सब कुछ करने के बावजूद भी वो अपनी नेकियों को बहुत ही कम तस्वर करते थे और डरते रहते थे इस बात पर कि पता नहीं आखिरत में बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे। आपको याद है ना, अबू बकर सिद्दीक और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम का क्या मामला था कि वो कहते थे कि ए चिड़िया तो कितनी खुशकिस्मत है, चहचहाती फिरती है, दरख्तों पर बैठती है, दाना चुगती है, तुझे कोई फिक्र नहीं आखिरत की जवाबदेही का। अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर को आखिरत में जवाब देना पड़ेगा, उसका हिसाब किताब होगा। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम की आंखों के नीचे ऐसी ब्लैक नालियां सी बन गई थी लकीरें, रोते रोते आखिरत के हिसाब किताब के डर की वजह से। जबकि ये कौन लोग थे जिनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में खुशखबरी दे दी थी जन्नत की बशारत, उसके बावजूद वो आखिरत के डर से और खौफ से इतना रोते थे और फिक्र करते थे। आज हम कहां खड़े हैं? बिल्कुल, हमको बताना चाहिए कि इन्हीं छोटी छोटी नेकी को भी हाथ से जाया ना जाने दें। कब जो भी मौका मिल रहा है नेकियों का हम जरूर करें और सुन्नतों की और नवाफिल की खासतौर से हम पाबंदी करें और एहतमाम करें और कोई भी नेकी का काम हाथ से ना जाने दें। तो पीछे गुनाहों पर डरावा था, तहजीर थी, क्योंकि गुनाह का असर दिल पर होता है और यहां पर नेक लोगों की बात की गई है क्योंकि नेकी का असर भी दिल पर होता है और अगर दिल सुधर जाए, जैसे कि हदीस में आते हैं कि जिस्म में एक लोथड़ा है, अगर वो फ़ाइज़ा सलहत सलहत जसद कुल्लुहु, कि अगर वो सुधर जाए तो सब कुछ सुधर जाए, फ़ाइज़ा फसदत फसदत जसद कुल्लुहु, और अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाए। अला वही अल-क़ल्ब, वो दिल है असल में। तो दिल पर अच्छाई का भी असर पड़ता है, बुराई का भी असर पड़ता है। तो उनके चेहरे कैसे होंगे, इन्हें जो नेक लोगों का दफ्तर, जब इनके आमालनामे वहां पर इल्लियीन में रखे जाएंगे, और इल्लियीन से ही पता चलता है, देखना इल्लियीन आला से है, इन्हें ऊपर इन्हें बुलंदी पर होगा ये उनका दफ्तर, उनका मुकाम, उनके रहने की जगह। इन्हें जो आलम बरज़ख में भी जब वो रखे जाएंगे तो मुकर्रब लोगों के करीब होंगे, यशहदुहुल मुकर्रबुन, हाजिर होते हैं उस पर मुकर्रब फरिश्ते। और इन्नल अबरार लफी नईम, अलबत्त बेशक नेक लोग नेमतों में होंगे, जन्नत में होंगे और मसहरियों पर, मसनदों पर आमने सामने बैठे होंगे, नजारे कर रहे होंगे। तारिफ फी वुजूहिहिम नदरतन नईम, तुम उनको उनके चेहरों की खुशी और तरोताजगी से पहचानोगे कि तुम देखोगे उनके चेहरों पर इतनी तरोताजगी है, खुशी है, चमक है। सुभान अल्लाह, यानी वो चेहरे किस वजह से नदरा होंगे, अल्लाह के दीदार की वजह से वो चेहरे भी चमक उठेंगे। रिफ्लेक्शन होता है ना, है ना, जब आप लाइट की तरफ देखते हैं तो लाइट कैसे आपके चेहरे पर अक्स डालता है और कैसे रोशनी फूट पड़ती है। तो उस दिन अल्लाह ताला के दीदार की वजह से वो चेहरे चमक रहे होंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे कि जिनको उस दिन अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। उसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ अम्मार बिन यासर को सिखाई थी। अम्मार बिन यासर एक दिन नमाज से सलाम फेरने के बाद थोड़ा जल्दी वापस जाने लगे तो लोगों ने कहा कि ए अबा यासर, क्या बात है कि तुम इतनी जल्दी जा रहे हो, नमाज के बाद अस्कार नहीं किए तुमने? तो कहा कि मैंने रसूल अकरम से एक ऐसी दुआ सुनी है, सीखी है, अगर मैं वो कर लूं तो मेरे लिए काफी हो जाएगी। और वो दुआ ये थी जिसको सलाम फेरने से पहले भी किया जाता है, यानी ये दुआ की जाती है सलाम फेरने से पहले। और अगर आपको इतनी दुआ जुबानी याद नहीं तो आप सलाम फेरने के बाद भी आप ये दुआ देख कर पढ़ सकते हैं। اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياه خيرا لي وتوفني اذا علمت الوفاه خيرا لي اللهم اني اسالك خشيتك في الغيب والشهاده واسالك كلمه الحق في الرضا والغضب واسالك القصد في الغنى والفقر واسالك نعيما لا ينفد واسالك قره عين لا تنقطع واسالك الرضا بعد القضاء واسالك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين۔ بہت اچھی دعا ہے کہ اے اللہ اپنے غیب جاننے اور مخلوق پر قدرت رکھنے کے باعث مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیرے علم کے مطابق زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور اس وقت مجھے فوت کر لینا جب تیرے علم کے مطابق وفات میرے لیے بہتر ہو۔ اے اللہ، بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری خشیت کا، غائب اور حاضر دونوں حالتوں میں، اور میں سوال کرتی ہوں تجھ سے کلمہ حق کہنے کا، راضی اور ناراضی دونوں حالتوں میں، اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے میانہ روی اختیار کرنے کا، مالداری اور تنگ دستی میں، اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ایسی نعمت کا جو ختم نہ ہو، اور سوال کرتا ہوں تجھ سے آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک کا جو ختم نہ ہو، اور سوال کرتا ہوں تجھ سے راضی رہنے کا تیرے فیصلوں پر، اور میں مانگتا ہوں تجھ سے زندگی کی ٹھنڈک بعد موت کے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور یہ خاص دعا ہے۔ اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کا، اور تیری ملاقات کے شوق کا، جو بغیر کسی تکلیف دے مصیبت اور گمراہ کن فتنے کے حاصل ہو۔ اے اللہ، ہمیں مزین فرما ایمان کی زینت سے، اور بنا دے ہمیں رہنما ہدایت یافتہ۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ تو یہ دعا ہم کو کثرت سے کرتے رہنی چاہیے تاکہ قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو۔ آپ کو گروپ میں دعا ڈال دی جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن ان کے چہرے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے اتنے خوش و خرم ہوں گے، تعارف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم، ان کو بہت ہی خالص ضرب مہر شراب پلائی جائے گی۔ دنیا میں جتنے خلوص نیت کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی تھی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تھی، اتنی ہی خالص ان کو مشروب اس دن پلائی جائے گی۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شراب جنت کی، یعنی جو ابرار کی شراب ہوگی، اس میں کوئی قسم کی آمیزش نہیں ہوگی، جو مقربین کے لیے ہوگی بلا آمیزش، یہ ان کے اعمال کی جزا ہے۔ جتنا اعمال اخلاص پر مبنی ہوگا اتنا ہی بہترین انجام ہوگا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف یعنی فرض کی اطاعت نہیں کی تھی، بلکہ مسنون اعمال بھی کیے تھے، مستحبات بھی کیے تھے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی جو ایکسٹرا چیزیں تھیں، نفل عبادت تھی، اس کا بھی وہ اہتمام کرتے رہے تھے۔ اور پھر ان کے چہرے کی خوشی پھوٹی پڑتی ہوگی، جو ہم کہتے ہیں کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ تو ویسے ہی اس دن حال ہوگا کہ نیک لوگوں کے چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس کی مہر کستوری کی ہوگی، اور اس میں چاہیے کہ بس رغبت کرنے والے، یعنی اسی کی خواہش کرنا چاہیے لوگوں کو، اسی کی طرف دوڑنا چاہیے لوگوں کو، اسی کو حاصل کرنے کی جستجو کرنی چاہیے جو نیک لوگ ہیں ان کو۔ تو یہاں پر اصل میں دوڑ دھوپ کی بات کی گئی۔ تنافس کیا ہے؟ اللہ تعالی کی طرف، اللہ تعالی کی اطاعت کی طرف دوڑنے والے لوگ، نیک کام میں جلدی کرنے والے لوگ، اچھے سے اچھا مال، ہم کہتے ہیں نفیس مال، ہم کہتے ہیں نا اس کو، تو اچھے سے اچھا مال اللہ کی راہ میں لگانے والا، اپنا قیمتی وقت اللہ کی راہ میں لگانے والا، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگانے والا، نفیس کا اجر نفیس ہوگا۔ سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں نا عبادتیں سارے بڑھاپے کے لیے، جو ریٹائرڈ لائف ہوگی، کہتے ہیں کہ ساری عبادتیں، تلاوت قرآن، نفل نمازیں ریٹائرڈ لائف میں پڑھیں گے۔ جب کب پڑھیں گے؟ جب گھٹنے جواب دے جائیں گے، جب رکو بھی نہیں کیا جائے گا، جب سجدہ بھی نہیں کیا جائے گا، جب آنکھوں سے دکھائی نہیں دے گا تو کیا تلاوت کریں گے، جب بھاگ دوڑ کرنے کی عمر ہی نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا جد و جہد کریں گے؟ تو وہ بڑھاپے کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے سنبھال کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو نفیس مال پسند ہے نا، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی کے مقام کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنا دل پسند مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ تو دل پسند چیزیں اللہ کی راہ میں لگاؤ گے تو دل پسند چیزیں آخرت میں ملے گی. تو آج سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے ہمارے دین کو, ہمارے ٹیلنٹ کی, ہمارے وقت کی, اور ہمارے اچھے نفیس مال کی ضرورت ہے, اور ہماری اچھی اولاد کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو. آج ہمارا دین دیکھا جائے تو یعنی ہم سب کے ہوتے ہوئے آج دین بے یار و مددگار ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں, اور فلیتنافس المتنافسون, بس رغبت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے رغبت کریں, مقابلہ کریں, اپنا نفیس مال لگائیں, نفیس وقت لگائیں, اپنا ٹیلنٹ لگائیں اس میں سب سے اچھا اللہ کے راستے میں. تو جنت کی ایسی شراب, یعنی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا دنیا میں, یعنی جنت میں جو نعمتیں ہوں گی, جیسے بادشاہ بیٹھتے ہیں نا شہنشاہوں کی طرح اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے, ان کے پر رونق چہرے یہ بتا رہے ہوں گے کہ وہ جنت کی نعمتوں میں بہت خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں. ان کی نگاہیں بڑی تیز ہوں گی, وہاں بیٹھے بیٹھے وہ دوسرے اہل جنت کو دیکھ رہے ہوں گے, اور کوئی ایسا ساتھی ان کو نظر آئے گا جو دنیا میں ان کا ساتھ تھا اور وہ نظر نہ آئے گا تو وہ اس کا بھی نظارہ کر سکیں گے. جو وہاں کی شراب ہوگی وہ بہت ہی بہترین اور بہترین ذائقے والی ہوگی, کیونکہ دنیا کی جو شراب ہوتی ہے وہ تو خراب ہوتی ہے نا, یعنی سڑان ہو جاتی ہے, اس کے اندر بدبو آتی ہے اس میں, اور وہ انسان کے ہوش و حواس کو مختل کر دیتی ہے, بیگانہ کر دیتی ہے. جبکہ جنت کی شراب کی خاصیت یہ ہوگی کہ اس کی خوشبو ایسی ہوگی جیسے کستوری کی, اس کی مہر میں لاکھ یا جو سیل کرتے ہیں نا جیسے موم سے یا اس سے, تو اس کی جگہ کستوری لگائی گئی ہوگی. اور دنیا والی کوئی شراب کی قباحت اس میں نہیں ہوگی, یعنی دنیا کی شراب تو اس قابل ہی نہیں کہ لوگ اس کی طرف رغبت کرے, لیکن ہاں قیامت کے دن جو مشروب ہوگا پینے والا وہ ایسی نعمت ہوگی جس پر لوگوں کو ٹوٹ پڑنا چاہیے, اس کے حصول کے لیے نیک اعمال کرنا چاہیے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور رہی مختوم ہوگی, یعنی مقربین کے لیے بھی شراب ہوگی, لیکن اس میں تسنیم کی آمیزش بھی ہوگی. آگے کی جو آیت آ رہی ہے اس میں ہے, تو ہمیں فلیتنافس المتنافسون, تنفس سانس کو بھی کہتے ہیں نا, جب ہم دوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہماری سانس چڑھ جاتی ہے. نفس انسان کو خود کو بھی اپنی ذات کو بھی کہا جاتا ہے, سیلف کو بھی کہتے ہیں. تو بس اس کو یعنی اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی متنفس نے کوشش کرنی چاہیے, ہر انسان نے, ہر نفس نے اس کو پانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا چاہیے. اگلی آیت دیکھیے, آیت نمبر 27, وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ومزاجه اور آمیزش اس کی من تسنیم, تسنیم میں سے. اینن ایک چشمہ ہے, یشربو پیئیں گے, بیہا اس سے المقربون مقرب. ان الذین بے شک جنہوں نے اجرموا جرائم کیے انہوں نے, کانو تھے وہ, من الذین ان پر جو آمنو و ایمان لائے, یدھکون ہنسا کرتے, یعنی ایمان لانے والوں پر کفار ہنستے تھے. وَإِذَا اور جب مرو وہ گزرتے, بہم پاس ان سے, یا ان کے, یتغامزون آپس میں آنکھوں میں اشارے کرتے تھے, آنکھوں کے اشاروں سے طنز کرتے تھے مومنوں پر. وَإِذَا انقلبوا اور جب وہ لوٹتے, الا طرف اہلہم گھر والوں کی اپنے, انقلبوا وہ لوٹتے, فقیہین ہنسنے ہنسانے والے مذاق اڑاتے ہوئے. وَإِذَا اور جب رَأَوْهُمْ وہ دیکھتے ان کو, قالوا وہ کہتے, انا بے شک ہؤلاء یہ لوگ, لضالون البتہ گمراہ ہیں. وما اور نہیں, ارسلو وہ بھیجے گئے تھے, علیہم ان پر, حافظین بطور محافظ. فلیوما تو آج, الذین جو لوگ آمنو و ایمان لائے, من الکفاری کفار پر, یدھکون ہنسیں گے, یعنی قیامت کے دن پھر کیا ہو جائے گا, مومن کفار پر ہنسیں گے. علی الارائک کی اوپر تختوں کے, ینظرون وہ دیکھتے ہوں گے, حل کیا, سوبا دیا گیا بدلہ, الکفار کفار کو, مکانوں جو تھے وہ, یفعلون وہ کرتے رہتے. جو مشروب وہاں ان کو پلائی جائے گی اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. یہ ایک چشمہ ہے جسے مقرب لوگ پئیں گے. مجرم لوگ دنیا میں ایمانداروں پر ہنسا کرتے تھے, اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھیں مار کر اشارے کرتے, اور اپنے گھروں کو لوٹتے تو خوش گپیاں کرتے لوٹتے, اور جب ایمان والوں کو دیکھتے تو کہا کرتے کہ یقیناً یہی لوگ گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، ان کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، وہ نگہبان تو نہیں تھے نا. سو آج ایماندار کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھیں گے، کافروں کو ان کے کرتوتوں کا ضرور بدلہ دیا جائے گا. اب یہاں پر جو مقرب لوگ ہوں گے ان کو مزید اور ہو سکتا ہے بہترین شراب دی جائے گی جس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. تسنیم کہتے ہیں جنت میں ایک چشمے کا نام ہے، اس چشمے کے پانی کی ملاوٹ سے وہ شراب مزید خوشگوار بن جاتی ہوگی. سبحان اللہ، جیسے کہ ہم قرآن کی دوسری آیت میں پڑھتے ہیں کہ اس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، اور عرب لوگ سونٹ کی جو بھی جو مشروب ہوتا تھا، چاہے وہ چائے ہو یا قہوہ ہو یا جو بھی مشروب ہو، اس کو بہت پسند کرتے تھے. تو تسنیم جنت کے ایک چشمے کا نام ہے، صرف اللہ کے مقرب بندے ہی اس سے پئیں گے، اور یہ جنت کی اعلیٰ ترین شراب ہے. یعنی خالص، تمام جنتیوں کے لیے تو خالص شراب ہوگی ہی، لیکن مقربین کے لیے اسپیشل شراب ہوگی، ہو سکتا ہے جو اصحاب الیمین کے لیے ہو. سبحان اللہ. تب اللہ تعالیٰ آگے مجرموں کی جزا اور نیکوکاروں کی جزا کا ذکر کر رہے ہیں. اس دن جو بہت زیادہ بڑا فرق ہوگا مجرموں کی جزا میں اور مومنوں کی جزا میں. آج تو دنیا میں مومنوں کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے نا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کیے جاتے ہیں، ان کو برا بھلا کیا جاتا ہے، ان کو آؤٹ ڈیٹڈ کہا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. اور ابھی تو آپ نے دیکھا ہوگا غزہ میں جو حال ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو کتنا ہیومیلیٹ کیا جا رہا ہے. کوئی ایک آدھ پکچر یا ویڈیو نظر سے گزر جاتا ہے تو دیکھ کر اتنا دل تڑپ اٹھتا ہے بہت زیادہ، کہ مسلمانوں کو ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہے، ان کو بغیر کپڑوں کے برہنہ سردی میں رکھا جا رہا ہے، ان کے اوپر تھوک رہے ہیں، گندگی کر رہے ہیں، ان کے گھروں پر گندگی پھینک رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، اتنا مذاق اڑا رہے ہیں، اتنا مذاق اڑا رہے ہیں، بہت زیادہ بہت تکلیف دہ سچویشن ہے. ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، ہر جگہ مسلمانوں کو ہیومیلیٹ کیا جا رہا ہے، ہر جگہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یعنی مسلمان ہونا سمجھے ایک بہت ایک جرم کی بات بن گیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام پر کاربند رہنا، یعنی اس پر عمل کرنا یا مسلمان ہونا اتنا تکلیف دہ اور مشکل ہو جائے گا، وہ یہ کہ آگ میں ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر. یعنی جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑتے ہیں، ایسے اسلام پر رہنا مشکل ہو جائے گا. اور وہی دور ہے یہ، ہم دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج یہ مزے اڑا رہے ہیں، یہ تغامزن غمزہ، یہ آنکھوں کے اشاروں کو پلکوں کو کہا جاتا ہے، آنکھ سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنا، ٹونٹ کرنا، آنکھیں بنانا. اور آپ دیکھیں کہ یہ یعنی یہ بھی جو ہے یہ عادت بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں. تقریبات میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کا مذاق اڑایا، فکرے کا سے بیوقوف سمجھا. تو کہا جا رہا ہے کہ جو اس دن آنکھوں ہی آنکھوں میں مذاق اڑاتے تھے دنیا میں یا فکرے کستے تھے مسلمانوں کا، یہ چلتے چلتے مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، اب آخر کیا ہوگا کہ آخرت میں مومن ان لوگوں کا مذاق اڑائیں گے جو دنیا میں مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے. تو دھوکے میں ہے اصل میں یہ کافر. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا انہوں نے یعنی اور الٹا کیا کہتے تھے کفار، کہ یہ تو گمراہ لوگ ہیں، یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے تم کو ان پر بولنے کے لیے تو نہیں دنیا میں بھیجا تھا نا، تم کو ہم نے کوئی نگہبان نہیں بنایا تھا ان کا، یا تم کو نگران نہیں بنایا کہ تم ان کے بارے میں فیصلے کرو. یہ بلا علم کہنے کی جسارت کیسے کی تم نے؟ تم تو خود گمراہ لوگ ہو، تم ان کو کیسے گمراہ کہہ رہے ہو؟ یعنی ان کو اہل ایمان پر کوئی وکیل اور ان کے اعمال کی حفاظت کا ذمہ دار بنا کر تو نہیں بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ کیوں تم مومنوں پر بہتان لگاتے ہو؟ کیوں ان سے انعاد رکھتے ہو؟ کیوں تم ان پر فکرے کستے ہو؟ تو قیامت کے دن پھر ایسا ہوگا کہ مومن کافروں سے ہنسی کریں گے، جب وہ کافروں کو عذاب کی سختیوں میں چلتے پھرتے دیکھیں گے اور وہ سب کچھ جا چکا ہوگا جو بہتان ترازی کیا کرتے تھے، تب ان کی ہنسی اڑائیں گے. اہل ایمان انتہائی راحت اور اطمینان میں تکیے لگائے بیٹھے، علی الارائک، اریکہ کہتے ہیں ٹیک لگا کر بیٹھنے کو، تو آراستہ اور مزین پلنگوں پر اور تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہوں گی، اور اپنے رب کریم کے چہرے کا دیدار بھی کر رہے ہوں گے. اور پھر کیا مل گیا کفاروں کو؟ ان کے عمل کا بدلہ، یعنی جیسی ان کے عمل کی جنس ہوگی ویسی ان کو جزا دی جائے گی. جس طرح انہوں نے مومنوں کی ہنسی اڑائی تھی اور گمراہی کا بہتان لگایا تھا، آخرت میں جب مومن ان کو عذاب میں دیکھیں گے تو وہ گمراہی اور دلالت کی سزا بھگت رہے ہوں گے اور وہاں مومن ان کا مذاق اڑائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مل گئے نا بدلہ کافروں کو, اور یہ اللہ تعالیٰ کی عدل اور حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ کفار کو ضرور پورا بدلہ دے. تو کیا چیز پھر سیکھنے کو ملی؟ علماء کہتے ہیں کہ الصحبت الصالحہ ہم کالنجوم, کہ جو نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے وہ گویا ستاروں کی مانند ہے. تو ہم کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بنیں, ابرار میں شامل ہو سکیں, اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کی ہمیں ہمیشہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور کوشش بھی کرتے رہنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے نیک بندوں کا وہاں پر استقبال فرمائے گا, ان کے لیے ویلکم ہوگا, فرشتے ان کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے, ان کو سلام ہوگا. تو کیا ہم اس بات کے لیے راضی نہیں ہے کہ ہمارا رب فرشتوں کے ذریعے سے ہمیں سلامتی وہاں پر سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کی توفیق دے؟ اس کے لیے پھر دنیا میں ہمیں نیک کام کرنے ہوں گے. تو کتنی خوبصورت وہ گھڑی ہوگی, یا کتنا خوبصورت وہ موقع ہوگا, اور کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے وہاں پر فائدے اٹھائیں گے اور سرور حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کی لذت حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کے ہم ایسے نیک عمل کریں اور ابرار میں شامل ہوں جس کی وجہ سے آخرت میں ہمیں یہ تمام نعمتیں میسر آ سکیں. آمین. تو آج کی آیت سے پھر کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ اگر ابرار بننا چاہتے ہیں تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا پڑے گی, اور ایک نیکی کر کے اکتفا نہیں کرنا ہوگا بلکہ نیکیوں پر مزید نیکیاں کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہم انی اسلک لذت النزی لوجھک الکریم فی غیر درہ مدرہ ولا فتنتی مدلہ, کیونکہ اس دن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار سے اوٹ میں رکھے جائیں گے, حجاب آ جائے گا. پھر جو ہم نے رحیق مختوم کی بات یہاں پڑھی, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن وہی سر و مہر سر بند شراب پلائے, مشروب پلائے, جس میں تسلیم کی آمیزش ہوگی. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, تو ان لوگوں کو دیکھیں جو, یعنی اس میں سارے لوگ آ رہے تھے, جو نیکی کی طرف دوڑ دھوپ کرنے والے, مسجدوں کی طرف جو چل کر جانے والے قدم ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, نیکی کی طرف چل کر جانے والے جو قدم ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. یعنی ہم کو ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو نیکیوں کی طرف قدم آگے بڑھاتے ہیں, اور ہمیں بھی ان سے پھر آگے قدم بڑھانا چاہیے انشاءاللہ. اور قابل توجہ جو باتیں تھیں کہ اس دن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہوں گے تو یہ بہت بڑی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے, یعنی من اعظم العقوبات, کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے چہرے سے وہ لوگ محروم رہیں گے دیدار سے آخرت میں. تو اس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. اور کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, تو گناہ دراصل دلوں کے زنگ کا سبب بنتے ہیں, لہٰذا اگر غلطی سے گناہ ہو بھی جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں اور اللہ سے معافی مانگے تاکہ اپنے دل کا جو وہ گناہ ہے اس کو دھو لے تاکہ وہ سیاہ نہ پڑ جائے اور اس پر زنگ نہ لگ جائے. اور یہ جو صفت ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, یہ مومنین کی صفات ہوتی ہیں کہ وہ طاعت میں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں, اور یہ نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے. اگر ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے اور ان کو نیکیوں میں ہم آگے بڑھتا ہوا دیکھیں گے تو پھر ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی ان کے جیسا نیکیوں میں آگے بڑھیں انشاءاللہ. الحمدللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.